بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رمضان المبارک حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ ہم گزارتے تھے تو حضرت شیخ قدس روح کی جلالت شان، پھر ہزاروں اولیاء اللہ کے ساتھ ہر وقت کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، مجالس میں شرکت، جس کا نقشہ حضرت شیخ قدس روح کے ایک مسترشید کو خواب میں دکھایا گیا. انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت شیخ قدس روح جیسے دار جدید میں رمضان گزارتے ہیں اور دنیا بھر سے ہزاروں محدثین، مفتیان کرام، مفسرین کرام، علماء عظام اور صوفیہ جماعت در جماعت حضرت کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں، تو اسی طرح حضرت بجائے سہارنپور کے مسجد اقصی قدس میں، مسجد اقصی میں رمضان المبارک میں اعتکاف فرما رہے ہیں. تو یہ خواب حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ کے سامنے ذکر کیا گیا، اس امید کے ساتھ کہ اب آئندہ حضرت شیخ قدس روح کا رمضان سہارنپور یا اور کسی جگہ کے بجائے قدس میں ہوگا. تو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ مطلب تھوڑا ہی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام صف بنا کر مقتدی کی حالت میں پیچھے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والرسل ہیں اور اس تمام پیغمبروں کے مجمع کو عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو اسی طرح اس میں حضرت کے روحانی عروج کو اس خواب میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت روحانیت کے سب سے اونچے مقام پر حضرت شیخ قدس روح جلوہ افروز ہیں. تو رمضان بھر وہاں رہنے کا اثر ہوتا تھا، پھر سوچتے تھے کدھر جائیں، رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کے بعد محروم ہو جائیں گے ان قیمتی اور نورانی مجالس سے. تو کبھی تو مولانا اسماعیل بدا صاحب کے ساتھ عید کے بعد کا ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ سرہند جائیں گے، قرآن وہاں ختم کریں گے تاکہ عمر بھر قرآن یاد رہے. گاڑی نکل چکی تھی تو سرہند کے بجائے پہلے جلال آباد پہنچے، پھر حضرت نور محمد جنجانوی نور اللہ مرقدہ کے مزار پر پہنچے. تو اسی طرح ایک سفر میں ہم نے ایک ساتھی کے ساتھ پروگرام بنایا اور عید کے بعد ہم چلے اور جلال آباد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں حاضر ہوئے. تو جس طرح حضرت شیخ یونس صاحب کو مروجہ پگڑ اچھے نہیں لگتے تھے، تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ اس طرح کی پگڑی ہمارے اساتذہ اکابر کے یہاں ہم نے نہیں دیکھی، یعنی ان کے یہاں اس سنت پر عمل تھا، لیکن جس طرح یہ سات ہاتھ کی اور بارہ ہاتھ کی پگڑیاں ملتی ہیں اس طرح کی باندھتے ہوئے ہم نے انہیں نہیں دیکھا، بلکہ جو رومال ہاتھ آ گیا سر پر لپیٹ لیا، کوئی رومال نہیں تو اہلیہ کی کالی اوڑھنی امامے کی جگہ سر پر سجا لی. پھر ہم جلال آباد سے گنگو حاضر ہوئے تو حضرت شاہ عبد القدوس صاحب نے ایک ساتھی کے مکاشفے میں سفر کے لیے دعائیں دی اور نیک ہدایات سے ہمیں نوازا. اللہ تعالی حضرت جیسی فنائیت ہمیں عطا فرمائے اور ہم اپنے خالق اور مالک کی یاد اور اسی کی ذات کے لیے ہم اپنے آپ کو فنا کر دیں. محبت الہی اور عشق خداوندی کو کوئی ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. سلسلہ چشتیہ کے مشائخ میں حضرت شاہ عبد القدس صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ جن کے ذریعے ہمیں یہ سلسلہ منقہ ہو کر پہنچا, تو حضرت مجھ جیسے کسی دنیا پرست کو اس دنیا کے گرداب میں سے نکالنے کی سعی فرما رہے ہیں. اپنے مکتوبات میں اسے تحریر فرماتے ہیں, پہلے اپنے آپ کو اس کا ہم پیشہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقیر پوربلا, حقیر مبتلا, ذرہ سرگرداں, سر زمرہ خائبان و خاسراں, افتادہ در گرداب بحر دنیا دنیا. پھر آگے شعر لکھتے ہیں, کشتی من بگرداب خطر افتادہ است, چے بودے کہ رسیدے بکنارے بارے, کہ میری کشتی بلا میں پھنس چکی ہے, کیا یہ اچھا ہوتا کہ کبھی وہ کنارے لگ جاتی. پھر اللہ عز و جل سے فریاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے سر و بے پا بدرد گشت آئیم, تہی دست بتو بردا ایم, ماں بتہی دست بردا بتو بردا ایم, چارے منساز زمن در گزر, درخم چوگان تو دارم سر. کہ بے سروپا یعنی عاجز ہو کر تیرے در پہ آ پڑا ہوں, بالکل تہی دست ہوں, میری بگڑی بنا دے اور میرے گناہ معاف کر دے, میرا سر تیرے قدموں میں ہے. پھر انہیں دنیا کی حقیقت حضرت سمجھاتے ہیں کہ دنیا مکارا, ناپائیدار, پرفتن, بظاہر شکر نظر آتی ہے لیکن ہے زہر, تریاق نظر آتی ہے لیکن ہے نشتر, راحت نظر آتی ہے لیکن ہے جراحت اور زخم. اس کا سارا کا سارا تمام تر سرور ہے کیا؟ غرور ہے. اس کا کمال کیا ہے؟ زوال ہے. اس کی داد کیا ہے؟ بے داد یعنی ظلم ہے. اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ بربادی ہے. اس کی دوستی موجب عداوت حق ہے. اس کا قرب حق تعالیٰ سے بعد ہے. اس کی عمارت اور تعمیر دل کی بربادی ہے. اس کا غم بے پایا اور بے انتہا ہے. اس کا درد بے درما لا علاج ہے. سب کے سب اس کے ماتم میں سر پیٹ رہے ہیں اور حیران ہیں, پریشان ہیں. جس کسی نے دنیا کو دوست رکھا وہ برباد ہوا, جس نے اس کا سہارا لیا تباہ ہوا. اس کے باوجود ہم سب اس پر فریفتہ ہیں اور اس کے آرزو مند ہیں. ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر رکھا ہے, باوجود ہے کہ ہم ہر شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس سے نالا ہے. حب دنیا ذوق ایمانت برد, زور از تن نور از جانت برد, کار دنیا چیست بیکاری ہما, چیست بیکاری گرفتاری ہما. درغم دنیا گرفتار آمدی، خاک بر فرقت کے مردار آمدی، کہ دنیا کی محبت ایمان کے ذوق کو مٹاتی ہے، جسم کی راحت اور طاقت اور روح کا نور ختم کرتی ہے۔ دنیا کے غم میں تو گرفتار ہوا، تیرے سر پر خاک پڑے، تو مردار کا طالب ہوا۔ پھر آگے قرآن کریم کی آیت لا کر سمجھاتے ہیں، افسوس صد افسوس کہ جب موت کے وقت یہ آیت فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ تُس سے پردہ دور کر دیا جائے گا اور تیری نگاہ تیز کر دی جائے گی، تو اس وقت تو صد ہزار ندامت اور صد ہزار خجالت اور پشیمانی اور صد ہزار خسارت کا تجھے سامنا ہوگا۔ اس وقت جب یہ آیت تو سنے گا تو تیری پشیمانی اور بڑھ جائے گی، اس وقت پھر کیا چارہ ہوگا؟ اس لیے ابھی سے دنیا ہی میں تو استغفار کرتا رہے، نوحہ گری کن نوحہ گری کن، ہر وقت روتے رہو کہ الہی میں کاہے میں پھنس گیا۔ ہست دنیا آتش افروختہ، ہر زمان خلق دیگر را سوختہ، کہ دنیا کیا ہے؟ جلتی ہوئی آگ ہے جو ہر لحظہ خلق خدا کو جلا رہی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں، بس ہمارا ماتم یہ ہے کہ کل ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا اور ہم کہاں جائیں گے۔ مفلس بے مایا اور بے سرمایہ، بدکار اور گنہگار، حق تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ گناہوں کا کیا عذر پیش کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ آہ صد آہ، اپنا سر کس کے قدموں پر رگڑوں اور منہ کس کے کفے پا پر لگاؤں اور کس کے سامنے نالہ و فریاد کروں؟ ہزار فریاد استو، ہزار فریاد استو، در پائے تو افتیم و خواہم داد استو۔ ہزار فریاد، ہزار فریاد، تیرے پاؤں میں سر رکھ کر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ عمر کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے، جسم میں نہ عبادت کی طاقت ہے نہ طاعت کی قوت ہے۔ طاعت اور عبادت قرب حق کی علامت ہے، لیکن عبادت ہو تو کیسے ہو کہ میرا چہرہ بھی سیاہ، دل بھی سیاہ، حال بھی تباہ، کبھی میں حق کے کاموں میں مشغول نہ ہوا۔ عمر تمام رفت، تنم پر گناہ ماند، شدہ موئے سفید، دل سیاہ ماند، کہ عمر ختم ہو گئی اور گناہوں کے انبار لگ گئے، بال سفید ہو گئے لیکن منہ کالا اور دل سیاہ رہ گیا۔ ہائے خسارت ابدی، ہائے ندامت و خجالت سرمدی، ہائے افسوس، ہیہات ہیہات۔ اب تو عہد کر لو، یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر تباہی اور بربادی میں اور کیا باقی رہ گیا؟ اس لیے عہد کرو کہ اب تو ہم جب تک تن میں دم ہے ہر چیز سے ہاتھ دھو کر حق تعالیٰ شانہ سے پناہ مانگتے ہیں، آہ کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں۔ منہ سفید کر دی اندر تباہ کاری، این خود برفت ہیج حاصل نہ گشت، کہ عمر گزر گئی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہمارا مقصود کیا تھا کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا، نہ دین ہاتھ آیا نہ دنیا۔ تو یہ ہم بدحال اور دنیا کے پرستار علماء کے لیے حضرت شاہ عبد القدس صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے دل سامنے نکال کر رکھ دیا نصیحت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل دے، تمیز دے، آخرت کا فکر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو ارشاد گرامی ہے، تو یہ فرضیت دو قسم کی ہے۔ ایک علم تو جمیع امت اسلامیہ پر اس کی فرضیت ہے، وعلی کل امر فی نفسی خاصۃ، اور دوسرا علم وہ ہے جو ہر مسلمان کے لیے انفرادی طور پر اس کی تحسین فرض کی گئی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا علم، زکوٰۃ اور حج جس کی استطاعت ہو اور جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، اور ایک وہ علم جو عام مسلمانوں پر فرض ہے لیکن اگر ان میں سے کچھ اس کو انجام دے دیں تو دوسروں سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ کسی مسلم میت کی نماز جنازہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ فإذا دخلوا فی الدنیا فقد خانوا الرسل، کہ علماء اگر دنیا دار بن جائیں تو انہوں نے جو اللہ عز و جل کے پیغمبروں کی امانت ان کے سپرد تھی اس میں انہوں نے خیانت کی۔ تو ایسے علماء کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ فاعتزلوہم واحذروہم، تو دنیا دار علماء سے الگ رہو اور ان سے پرہیز کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما ولا یکون عالما حتی یکون بالعلم عاملا، کہ کوئی شخص عالم بنتا نہیں جب تک کہ طالب علم نہ بنے، اور عالم بنتا نہیں جب تک کہ علم پر وہ عمل کرنے والا نہ بنے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل للذی لا یعلم مرۃ، کہ جو الذین لا یعلمون ہیں تو ان کے لیے تو ایک ہی خرابی ہے، ویل للذی لا یعلم مرۃ، ایک ہی دفعہ، لیکن ویل للذی یعلم ولا یعمل سبع مرات۔ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے علم دیا پھر اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے ہلاکت سات مرتبہ۔ خود ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف اور ڈر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مجھے پوچھا جائے کہ یا عویمر ماذا علمت، کہ تمہیں کتنا علم تھا، یہ پوچھا جائے اس کا مجھے ڈر خوف نہیں ہے۔ لیکنی اخاف ان یقال لی یوم القیامہ یا عویمر ماذا عملت فیما علمت، کہ اے عمر کے بچے، تجھے جو علم دیا گیا تو اس میں تو نے کتنے علم پر عمل کیا، اس کا میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے جو علماء اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں ان کی ایک شان ہے، ان کا ایک عظیم مرتبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، من علم وعمل وعلم، کہ جس نے علم پڑھا، عمل کیا اور آگے اس علم کو چلایا، فذلک الذی یدعى فی ملکوت السماوات عظیما، انہیں ایک زبردست ملئے اعلیٰ میں ٹائٹل دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، شہادہ دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے عظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، من ارباب العلم، کہ ارباب علم کون ہیں؟ تو جواب دیا، الذین یعملون بھی، جو علم پر عمل پیرا ہوں۔ پھر سوال فرمایا کہ اس علم کو سینے میں آ جانے کے بعد پھر کس چیز کی وجہ سے یہ دوبارہ سینوں سے نکل جاتا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی طمع اور لالچ۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اندھا اگر چراغ کو اٹھائے ہوئے ہے تو دوسرے تو اس سے استفادہ کرتے ہیں مگر اسے کیا نفع ہوا؟ فرمایا کہ ما دا یغنی عنکم ان تتکلموا بالحکمہ وما تعملون بها، کہ حکمت کے علوم پر تم خود عمل نہیں کرتے تو ایسے علوم اور حکمت سے تمہیں فائدہ کیا ہوا؟ اسی لیے ایسے بے عمل بدعمل علماء کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ درخت تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر درخت پھلدار نہیں ہوتا، کوئی کوئی ہوتے ہیں پھلدار درخت، اور علماء کی تو بہتات ہے، وَلَيْسَ كُلُّهُمْ بِمُرْشِد، فرمایا رستہ بتلانے والے، انسانیت کی رہبری کرنے والے، رشد و ہدایت کے رستے پر ان کو لانے والے اہل علم بہت کم ہوتے ہیں۔ حضرت امام اوزاعی علم پر عمل کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم، کہ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے علم لدنی عطا فرماتے ہیں، اسے علم وہبی دیا جاتا ہے، جو اس نے حاصل نہیں کیا، بغیر حاصل کیے، بغیر تحصیل کے، بغیر مشقت کے اسے علم وہبی اور علم لدنی دے دیا جاتا ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں، کلہم موتا الا العلماء، کہ جن میں علم نہیں تو ان میں جان نہیں، سب مردہ، زندہ صرف اہل علم، لیکن والعلماء کلہم سکرا، اور سارے کے سارے علم والے دنیا کے نشے میں مست اور مدہوش، الا العاملون بالعلم، ہاں جو علم پر عمل پیرا ہیں وہ عقل و ہوش کے ساتھ ہیں، ورنہ باقی سارے کے سارے علماء جیسے پیے ہوئے ہوں، جنہیں کچھ پتہ نہ ہو کہ میں کدھر گر رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں، اور جو عمل پیرا ہیں اپنے علم پر وہ بھی ابلیس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، الا المخلصون والمخلصون فی الخطر، اور جو مرتبہ اخلاص کو پہنچ گئے انہیں بھی اپنے اوپر اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہر وقت وہ خطرے میں ہیں، پتہ نہیں ابلیس اپنی شرارت سے یا مالک کسی حرکت سے ناراض ہو کر کب مرتبہ اخلاص سے نیچے گرا دے۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ لا تجلسوا عند كل عالم الا الذي يدعوكم من الخمس الى الخمس، من الشك الى اليقين، ومن الكبر الى التواضع، ومن العداوه الى النصيحه، ومن الرياء الى الاخلاص، ومن الرغبه الى الزهد، کہ ہر عالم کے پاس مت بیٹھا کرو، ہاں جو پانچ چیزوں سے تمہیں نکالے اور پانچ چیزوں میں داخل کر دے ان کے پاس بیٹھو، جو شک سے نکال کر یقین تک پہنچا دے، جو تکبر سے نکال کر تواضع تم میں پیدا کر دے، جو عداوت سے نکال کر خیر خواہی کے رستے پر لگا دے، جو ریا سے نکال کر اخلاص تک تمہیں پہنچا دے، اور جو دنیا کے انہماق سے نکال کر کے ترک دنیا اور زہد کے مرتبے تک تمہیں پہنچا دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ جب عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو بے علم اور جاہل آدمی اس سے علم سیکھنے سے بھی عار کرتا ہے، اسے بھی شرم آتی ہے کہ اس بدعمل بے علم عالم سے میں کیوں علم سیکھوں، اس لیے کہ جب خود اپنے علم پر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کا علم نہ اس کی ذات کو خود نفع دے گا نہ اس کے علاوہ کو نفع دے گا، چاہے کتنے ڈھیروں علم اس نے اکٹھا کر لیا ہو۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 80 صندوق علم کے اکٹھے کر رکھے تھے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک نبی پر اللہ عز و جل نے وحی بھیجی کہ اس حکیم سے جا کر کہو کہ جتنے 80 تابوت اور صندوق تو نے اکٹھے کر رکھے ہیں اس کے جیسے اور بھی تو اکٹھے کر لے، تب بھی تیرے لیے اور دوسروں کے لیے یہ غیر نافع ہی رہے گا، اس کا کوئی فائدہ نہ تجھے نہ دوسروں کو پہنچے گا، ہاں اگر اس ذخیرہ علم سے تجھے اور دوسروں کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس وقت جب دنیا کی محبت تیرے دل سے نکل جائے گی، کیونکہ دنیا اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں کا گھر ہی نہیں ہے۔ دوسرے کہ شیطان صفت انسانوں سے تیری مصاحبت اور مجالست ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ شیطان ایمان والوں کا کبھی رفیق نہیں بن سکتا، اور علم تیرے لیے اور دوسروں کے لیے نفع بخش اس وقت بن سکتا ہے جب تو اہل ایمان کی ایزا رسانی سے باز رہنے کا ہمیشہ کے لیے عہد کر لے کہ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ یہ جو روایات میں اور اقوال صحابہ اور اقوال اولیاء میں آپ نے علماء کی آفات اور ان کے امراض کا حال سنا، تو اس کا علاج صرف اور صرف اس میں ہے کہ ہمارے قریب کے علماء جو گزر چکے، ان کے احوال رفیعہ، ان کی کتابیں، ان کی زبانیں، ان کے حالات پڑھ کر کے اپنا ان کے ساتھ موازنہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ حکیم علماء حضرت تھانوی قدس روح کے ہزاروں کی تعداد میں مواعظ اسے پڑھیے، تب اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں اور ہمارے اکابر کہاں۔ حضرت کی جو کتابیں ہیں جس میں حضرت نے تربیت السالکین کے نام سے اپنے مسترشدین کو رہنمائی فرمائی، ارشاد و ہدایت سے انہیں نوازا، ان کو پڑھا جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیری علوم اور آپ کے کی اونچی تحقیقات کو تو آج کل کے اہل علم پڑھنے سے اور سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، لیکن ان کی زبان عمری اور ان کے حالات کا مطالعہ کیا جائے جس سے اندازہ ہو کہ کس قدر ادب سے انہوں نے علم پڑھا اور کس قدر اس پر عمل کی، عمر بھر کوشش کی، اور اخیر تک جو چسکا اور جو لذت انہیں علم کی ایک دفعہ انہوں نے چکھ لی تھی، اس چاشنی کو عمر بھر بھولے نہیں، اسی میں ساری عمر انہوں نے کھپا دی۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ اور آپ کے والد صاحب کے حالات پڑھے جائیں، حضرت شیخ قدس سرہ اور کاندھلے کے بزرگان دین کے حالات پڑھے جائیں، حضرت امیر الجماع حضرت مولانا سعد صاحب کے دادا، پردادا اور کاندھلے کے بزرگوں نے کیسے بنگلے والی مسجد کو اپنا مرکز بنایا، اور کیسے میوات کے علاقے کو کہ جہاں دن دھاڑے لوگ گزرنے سے پرہیز کرتے تھے، ڈرتے تھے، چوری، ڈکیٹی، اغوا سب چیزیں عام تھی، تو ان کو کیسے فرشتہ صفت بنایا۔ تو ان حالات کو پڑھ کر کے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر ان حضرات کے علوم نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان سے امت اور انسانیت کو کس قدر فائدہ پہنچا۔ چاروں سلاسل اربعہ، چاروں روحانی سلاسل کے بزرگان دین کے حالات پڑھے جائیں کہ کیسے مشقت مجاہدے کے ساتھ انہوں نے اس روحانیت کے علم کو ایسے گھروں میں پہنچایا کہ جہاں علم ظاہری کا ایک حرف وہ جانتے نہیں تھے، کس قدر انہوں نے اپنی روحانیت کو جلا بخشی کہ سادہ لوح انسان ظاہری علم سے بالکل نا آشنا ان کے سینوں کو علم لدنی اور علم وحبی سے بھر دیا۔ بے شمار واقعات آپ کو چاروں سلسلے کے مشائخ میں ایسے ملیں گے جسے اس امت کا ایک معجزہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اپنی دنیا طلبی اور جس طرح جن چیزوں سے ابھی ہم نے روایات سنی اور مشائخ کے اقوال سنے اس میں جس سے ڈرایا گیا، تو اسی میں ہمارا انہماک، اس دنیا طلبی سے ہمیں فرصت ملے تو ہم ان کے حالات بھی پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے لیے اس کو آسان فرمائے، ہمیں دنیا بھر کی فکروں سے آزاد ہو کر اپنے حال پر ترس کھانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ ایک شخص کسی غلام کا مالک ہے، وہ غلام نیکی کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور اس کا یہ آقا جہنم میں جائے گا۔ ایک شخص ہے جو عمر بھر مال جمع کرتا ہے، اللہ کے حقوق ضائع کر کے اسے اکٹھا کرتا رہتا ہے، ڈھیروں مار پیچھے چھوڑ کر مرتا ہے، اور وارث اسی مال کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کر کے جنت میں جاتے ہیں، اور یہ مال جس نے جمع کیا وہ دوزخ کی سزا بھگتے گا۔ اسی طرح تیسرا ایک آدمی عالم سو کہ جو اپنے وعظ ہی اور لم تقولون ما لا تفعلون کی بنا پر دوزخ میں جائے گا، اور اس کو سننے والے دوزخ سے نجات پائیں گے۔ کتنا ابتر ہمارا حال، بعضوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اذا اشتغل علماء بجمع الحلال صار العوام اکلت الشبہ، واذا صار العلماء اکلت الشبہ صار العوام اکلت الحرام، واذا صار العلماء اکلت الحرام صار العوام کفارا نعوذ باللہ من، کہ جب علماء یہ کہہ کر کہ مال جمع کرنا کس نے حرام کیا حلال ہے، اور حلال مال کو جمع کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، تو اس کو دیکھ کر عوام شبہات کی حد تک پہنچ جائیں گے، اس میں پھنس جائیں گے، اور جب علماء مشتبہ چیزیں کھانے لگیں گے تو ایک قدم آگے جا کر عوام حرام کھانے لگیں گے، اور جب علماء حرام خور بن جائیں گے تو پھر عوام ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، صار العوام کفارا نعوذ باللہ منہ۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے بچائے، علماء کو اپنے منصب کی عظمت کے لحاظ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔